یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا، یعنی ایسی باتیں شیطان دل میں ڈالتا ہے. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین، مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے، انہیں معاف کر دینا چاہیے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے. ہوا یہ تھا کہ جب حضرت عائشہ پہ الزام لگا تو جہاں سارے منافقین اس میں شریک تھے وہاں تین مخلص مسلمان بھی ان کی باتوں میں آگے تھے، باقی کوئی بھی نہیں، باقی سب خاموش تھے، لیکن تین لوگ ان کے پیچھے لگے. ان میں سے ایک تو حسان بن ثابت تھے اور دوسرے مستہ بن اساسہ، جو حضرت ابوبکر کے غریب رشتہ دار تھے، مہاجر تھے، جن کی وہ کفالت کرتے تھے، جن کو وہ ماہانہ وظیفہ دیتے تھے، ماہانہ کہلے یا وقتاً فوقتاً جو بھی ان کے پاس ہوتا تھا، گویا ان کو پوری طرح وہ سپورٹ کر رہے تھے. جب آپ کی بیٹی پہ الزام لگا تو آپ نے کہا اس نے میری بیٹی کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اور قدرتی طور پر باپ ہے، بیٹی کا معاملہ ہے، ایک غیرت بھی آتی ہے، غصہ بھی آتا ہے، تکلیف بھی سخت ہوتی ہے. تو اپنے طور پر انہوں نے کیا کہ آج کے بعد میں اس شخص کا وظیفہ بند کرتا ہوں، میں اس کو نہیں دوں گا، یہی احسان مندی ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا. اور اگر دیکھا جائے تو بظاہر انسان اس کو جسٹیفائی بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کیا چاہتے تھے کہ صحابہ کرام بلند اخلاق اور کردار کے مالک ہوں، بلند اخلاق چاہتے تھے. لہذا اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا کہ نہیں، جن کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، جن کے پاس وسعت ہے مال کی، انہیں کبھی بھی اپنے رشتہ داروں، مسکینوں اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد سے رکنا نہیں چاہیے. یعنی اس سے اصول یہ نکلتا ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد اس کے ضرورت مند ہونے کی وجہ سے کر رہے ہیں تو اس کی مدد سے ہاتھ نہ کھینچیں اس کی کسی گستاخی کی وجہ سے، کیونکہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس کے لیے نہیں کر رہے. جو کچھ آپ کرتے ہیں اس کا اجر آپ کو اللہ سے ملنے والا ہے. اللہ تحبونا یغفر اللہ لکم، تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے، تمہاری بھی جتنی غلطیاں ہوتی ہیں پھر بھی تمہیں رزق ملتا ہے. اگر تم کسی کو وظیفہ دے رہے ہو اور اس نے تمہارے حق میں کوئی گستاخی کر دی تو تم اس کا وظیفہ بند کرنے جا رہے ہیں. تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر فوراً کہا بلا واللہ انا نحب ان تغفر لنا یا ربنا، واللہ ضرور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہم کو معاف کر دے. اور اس کے بعد کہا جاتا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا وظیفہ پہلے سے بھی دگنا کر دیا. صدقہ کرنا، خیرات کرنا آسان ہے، رشتہ داروں کو دینا جو لے کر مانے بھی نہ کہ انہوں نے لیا، مشکل ہے. اس سے مشکل کام اس کو دینا جو ہمیں تکلیف دے، جو ہمیں تکلیف دے اس کو دینا، یہ مشکل ترین کام ہے. اور ایک دفعہ نہیں، مستقل وظیفہ صرف وہی کر سکتا ہے جو صدیق، جس کے دل کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا، جو سچا ہو اور سچ کا ساتھ دیتا ہو. لیکن ہم اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو پریشان رکھنے کے لیے ہمیشہ دوسروں کی برائیاں کریدتے رہتے ہیں اور ان کو سوچتے رہتے ہیں اور کڑتے رہتے ہیں اور کڑتے رہتے ہیں. نقصان کس کا ہوتا ہے؟ اپنا ہی ہوتا ہے. دوسرے کی غلطی انسان یہ سوچ کے معاف کر دے کہ میں بھی تو غلطیاں کرتا ہوں، میں کوئی فرشتہ تھوڑی ہوں، اور اگر میں چاہتا ہوں کہ میری غلطیوں کو معاف کیا جائے تو مجھے چاہیے کہ اوروں کی غلطیوں کو اس طرح معاف کر دوں جیسے کبھی ہوئی نہ تھی. اور اللہ غفور الرحیم ہے. جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. لہذا آج کے بعد کسی بچی کے بارے میں کوئی بات کرتے وقت بار بار سوچیں، کیونکہ جو شخص کسی پر جھوٹا الزام لگاتا ہے، کسی پر بھی، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت، اللہ کی رحمت سے محروم، اس کے کاموں میں کوئی خیر نہیں، بھلائی نہیں، برکت نہیں، نہ مال میں، نہ اولاد میں، نہ رزق میں، نہ کسی اور چیز میں، کیونکہ اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ شخص. تو یاد رکھیے کہ اگر کسی پہ کوئی شک بھی ہو جائے تو اس کی 100 تاویلیں کر لیجیے، اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی چیز سمجھ آ رہی ہے، نظر بھی آ رہی ہے، یا تو آپ اس کی اصلاح کریں یا منہ نہ کھولیں. اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں چاہتا کہ فحاشی کے یہ قصے معاشرے میں عام ہو، کیونکہ جب کسی برے کام کے بارے میں زبانیں کھل جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، بری بات پہ زبانوں کا کھلنا برائی کو ہلکا کر دیتا ہے، اور انسان سن سن کے عادی ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے کوئی بات ہی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ مسلمان معاشرے کو اس سے بچانا چاہتا ہے، اور اگر کبھی کسی پر خواہ کوئی اپنا ہو یا پرایا، کیونکہ اپنے کی میں بات اس لیے کر رہی ہوں کہ بعض اوقات ہمیں دوسروں کو تو نہیں پتا ہوتا، اپنے خاندان کی بچیوں کو پتا ہوتا ہے، کہیں کسی وجہ سے کوئی کہیں کسی کے ساتھ جاتا دیکھ لیا، کسی کے ساتھ بیٹھا دیکھ لیا، تو فوراً بڑی بڑی باتیں بنانی شروع کر دی، آخری حدوں کو جا پہنچے. یہ بہت بڑا جرم، اس سے لڑکی کا جو اعتماد ہے، کانفیڈنس ہے، وہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے، اس کی پرسنالٹی کرش ہو کر رہ جاتی، اس کے دل میں ایسے لوگوں کی نفرت بیٹھ جاتی، دوریاں ہو جاتی ہیں، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. اس لیے اس سے بچنا چاہیے، وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں، خود اپنی زبانیں، اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے. یاد رکھے وہ دن کہ جب ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں وہ دوسروں کے خلاف باتیں کرتے تھے. کسی پہ الزام لگانا اتنا آسان کام نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے. اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیص عورتیں خبیص مردوں کے لیے ہیں، اور خبیص مرد خبیص عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. یعنی بری باتیں کسی پہ کب چشمہ ہوتی ہیں؟ جب وہ خود برا ہوتا ہے. لہذا ایک طرف ایسی باتیں کرنے سے روکا گیا، دوسری طرف ان لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ان برائیوں اور ان حدود کے قریب بھی نہ جاؤ کہ جن کے قریب جانے سے ایسے الزام لگتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اگر انسان ایسی کسی برائی کا شکار ہوتا ہے، لوگ اس پہ الزام لگاتے ہیں، تو لوگ بعض اوقات ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، اب بدنامی تو ہو ہی چکی، اب کرو جو چاہتے ہو. وہ باز نہیں آتے، پیچھے نہیں ہٹتے، پھر وہ آگے اس برائی میں چلتے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ایسی باتوں کو شے نہیں دینی چاہیے. ایسی چیزیں کب پیش آتی؟ جب عورتوں اور مردوں کے بیچ میں وہ حجاب نہیں ہوتا، وہ پابندیاں نہیں ہوتی میل ملاپ میں جو شریعت نے رکھی ہیں. جب ان پابندیوں کو توڑا جاتا، وہ حدود ٹوٹتی ہیں، تو پھر ایسے الزام لگتے ہیں. اس لیے آئندہ چند ایسے قوانین دیے گئے ہیں کہ جن پر عمل کر کے انسان اس بڑی مصیبت سے بچتا ہے. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تقرب الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ راستہ ہی نہ لو. تو وہ کون سے راستے جو زنا کی طرف لے جاتے ہیں؟ اب ان آیات میں کچھ ان کا ذکر ہے کہ کن کن چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے تاکہ انسان ایسے بلا سے، ایسے الزام سے بھی بچے اور معاشرے میں پھر انارکی نہ پھیلے. پہلا حکم، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو، یعنی اجازت کے بغیر، جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو، جب تک کہ گھر والے راضی نہ ہو کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو، یعنی سلام کر کے اجازت لے کے اندر آؤ، بغیر اجازت کسی کے گھر میں گھسنا جرم ہے. یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل مت ہو، یعنی کسی کی ایبسنس میں وہاں نہ جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہیں کوئی اندر ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی مرد اس طرح داخل ہو جائے. یاد رکھیے، اس زمانے میں گھروں کے آگے صرف پردے ہوتے تھے، لاک نہیں ہوتے تھے بعض اوقات. تو عرب جاہلیت میں کیا تھا کہ ہر کوئی دوسرے گھر میں بغیر اجازت بس گھستا چلا جاتا تھا، اور بعض اوقات پردے بھی نہیں ہوتے تھے گھروں پہ، سڑک پہ جانے والے لوگ بھی اندر دیکھ رہے ہوتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس سے پھر بڑی خرابیاں ہوتی تھی. اب مثلاً اگر کوئی شریر مرد یہ نظر رکھے ہوئے ہے کہ فلاں گھر میں جوان لڑکی ہے اور فلاں وقت میں وہ اکیلی ہوتی اور کوئی روک ٹوک نہ اور وہ اچانک وہاں جا پہنچے تو بہت سی خرابیوں کا اندیشہ ہو سکتا ہے. فرمایا کہ تم سد ذرائع اس کو کہتے ہیں, اس ذریعے پر بھی بند باندھ لو, رکاوٹ پہلے کھڑی کر دو تاکہ وہاں تک نہ جائے. جیسے آپ مثلا سردیوں میں ہیٹر لگاتے ہیں نا, آگ جلاتے ہیں, تو یہ ڈر ہوتا ہے نا بچے اس میں کود پڑیں گے, یہ ٹچ کر جائیں گے, تو آپ کیا کہتے ہیں دور کر کے اس کی باؤنڈری بناتے ہیں تاکہ سیک کبھی قریب نہ جائے. تو یہاں اللہ تعالیٰ دور سے باؤنڈریز بنا رہا ہے کہ حرام کا ارتکاب تو درکنار اس رستے کی طرف بھی نہ جاؤ. ہر اس کام سے بچو جس سے تم پر شک ہو سکتا ہو, تم پر کوئی الزام ہو سکتا ہو. اور وہ الزام کس سے ہو سکتے ہیں؟ مثلا کوئی مرد اور عورت تنہا کسی جگہ پر بیٹھے اور کوئی اور انہیں دیکھ لے تو کہے اچھا یہ پتنی کون سی کیا باتیں کر رہے ہیں. کیونکہ شیطان پہلا وسوسہ یہی ڈالتا ہے کہ ضرور ان دونوں کے درمیان کوئی غلط تعلقات ہیں. تو ایسی چیز سے انسان خود ہی بچے, اس رستے پہ نہ جائے جہاں پر الزام لگ سکتا ہو. پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو مت داخل ہو جب تک تم کو اجازت نہ دے دی جائے. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا, اور اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ. یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. یہ کس کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ اہل ایمان کو. یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے. یہ سورت اللہ نے فرض کی ہے, یہ احکامات معمولی نہیں ہیں. گھر کو اللہ نے سکون کی جگہ بنایا ہے, اور اگر گھر میں ہر وقت بے جا دوسروں کی مداخلت ہوتی رہے تو سکون ختم ہو جاتا ہے, حجاب پر عمل مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر مرد گھر میں آ رہا ہے بغیر اجازت, آ رہا ہے سویرے, آ رہا ہے شام آ رہا ہے, ہر وقت کوئی برقعے میں تو نہیں رہ سکتا گھر میں, یا ہر وقت چادر اوڑھ کے بھی نہیں انسان رہ سکتا, تو اس میں پھر بڑی خرابیوں کا اندیشہ ہے. لہذا سب سے پہلی پابندی تو یہاں لگائی گئی, اور یہ کہا گیا کہ اگر تمہیں کوئی کہے کہ نہیں آنا اندر, پرمیشن نہیں ہے, تو واپس چلے جاؤ اور اس پر ناراضگی کا اظہار بھی نہ کرو. کیونکہ یہ طریقہ اللہ کی نظر میں زیادہ پاکیزہ ہے. کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص کسی وقت ایسا کام کر رہا ہو کہ جو تمہیں سمجھنا ہے کہ وہ کیوں کر رہا ہے. ہم چیز کا صرف ایک رخ دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر آپ سب اس کاغذ کا کون سا رخ دیکھ رہے ہیں؟ جو آپ کے سامنے, لیکن میرے سامنے وہ نہیں ہے ہرگز بھی. لہذا میں کوشش کے باوجود وہ نہیں دیکھ سکتی جو آپ دیکھ رہے ہیں, اور اسی طرح جو میں دیکھ رہی ہوں آپ کوشش کے باوجود نہیں دیکھ سکتے. ہر شخص اپنی سائیڈ سے ہی دیکھ سکتا ہے, لہذا وہی سائیڈ لے لیتا. وہ نقطہ نظر فرق کیوں ہوتا ہے؟ نقطہ نظر, نظر کا نقطہ, کہ نظر کہاں دیکھ رہی ہے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں, وہ کیا دیکھ رہے ہیں, اینگل, کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں کس چیز کو. تو بالکل اسی طرح جب پرسپشن فرق ہوتی ہے, اینگل فرق ہوتا ہے, نظر فرق ہوتی ہے, تو پھر اختلاف ہوتا ہے. اب ہم ایک اینگل سے چیز کو دیکھتے ہیں, اور اللہ تعالی, اللہ کی نظر کچھ اور ہے. ہمارے نزدیک ایک چیز بہت اچھی ہو سکتی ہے لیکن دوسری جگہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. کوئی شخص اپنے گھر میں معلوم نہیں کیا کام کر رہا ہے جو آپ کی نظر میں بہت برا ہو سکتا ہے, لیکن آپ دوسری طرف نہیں دیکھ رہے نا کہ ادھر کیوں ہو رہا ہے. اور یہ بھی ممکن نہیں کہ ہر وقت آپ کو ایکسپلین کیا جائے کہ کوئی کام کیوں ہو رہا ہے. لہذا اگر کوئی کسی ایسے کام میں ہے, مثلا کوئی شخص لا کر زکات کے پیسے گن رہا ہے لیکن خود وہ اتنا مالدار نہیں ہے, کوئی اور گھر میں آ جاتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ اتنے پیسے گن رہا ہے, اس کو یہ تھوڑی پتا ہوگا یہ زکات ہے, یہ کسی کا فنڈ ہے جو گن کے ٹھیک کر رہا ہے, وہ کیا سمجھے گا اتنا پیسے اس کے پاس ہے, یہ پھر بھی مسکین بنا رہتا ہے, واہ یہ دھوکے باز. اور بڑے یقین سے کہے گا یہ دھوکے باز ہے, اور دوسروں کو بھی کہے گا میں نے خود اس کے پاس اتنے ہزاروں دیکھے تھے. بھائی وہ اس کے نہیں تھے, یہ نہیں خیال آیا کہ تمہیں بھی ایکسپلین کرے کہ وہ کیا پیسے ہیں جو وہ گن رہا تھا. اور اگر اس دوران اس نے تمہیں کہا اندر نہ آؤ تو تب بھی آپ ناراض ہو کے جا رہے, جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ چلے جاؤ. تو اسی طرح کچھ اور کام بھی ہوتے ہیں گھروں کے اندر کہ جو دوسروں کو سمجھ نہیں آ پاتے کہ کوئی کیوں کر رہا ہے. مثلا اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہیں اور کوئی سو رہا ہے, آپ نے دیکھا یہ صاحب تو سوتے ہی رہتے ہیں, آپ کو کیا پتا کہ اس نے رات کس تکلیف میں گزاری, وہ سو ہی نہیں سکا اور اب وہ تھوڑی دیر آرام کر رہا ہے. اور پھر اس کو تانے بھی دیتے ہیں. ہم وہ گئے تھے آپ کے اور آپ تو سو رہے تھے. بھلا دن بھی کوئی سونے کا وقت ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا. لیکن آپ کو کیا پتا کہ اس کی رات کیسے گزری. ہم صرف ایک سائڈ دیکھتے ہیں چیز کی, لہذا اسی کو ہی سچ سمجھتے ہیں, بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی نہیں دیتے کہیں. یہاں سے ساری خرابیاں شروع ہو جاتی. جب بھی آپ کے نقطہ نظر سے کسی اور کا نقطہ نظر فرق ہو تو خدا رہا اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں, وہ کیا کہہ رہا ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کیا کہہ رہا ہے. وہ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں, لیکن آپ کہیں نہیں, مجھے اپنی آنکھوں پہ پورا اعتبار ہے, میں کوئی میری نظر کا کوئی دھوکہ نہیں ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ کرتے ہو, میں کیسے انکار کر دوں. بھی ہو سکتا ہے یہ بھی. کسی کی نیت آپ نہیں جانتے ہوتے بعض اوقات. مثلا ہم نے ایک میل بھیجی جس میں فلڈ ایکٹیویٹیز کی کچھ رپورٹس تھیں کہ فلاں فلاں جگہ پر لوگ یہ کام کر رہے ہیں. تو کسی نے ہمیں اس پہ بھیجا کہ اس میں شو آف نظر آتا ہے, کیوں بھیجی گئی یہ میل, جنہوں نے کیا اللہ کے لیے کیا. اب ٹھیک ہے ان کا اپنا نقطہ نظر ہے, وہ اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ شو آف کیا جا رہا ہے, اور بھیجنے والوں نے کس نقطہ نظر سے بھیجا ہے کہ جو مال دے رہے ہیں ان کو پتا چلے ان کا مال کہاں جا رہا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ان تبدو صدقات فنعم ما ہیا, بعض صدقات اگر تم دکھا کے بھی دیتے ہو تو بہت اچھے ہیں. وہ نیت تو آپ کی اپنے اندر ہے نا کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں, اللہ کی رضا چاہ رہے ہیں. بعض وقت ہم چھپ کے بھی صدقہ کر کے کہیں نہ کہیں مینشن کر دیتے ہیں. کوئی پوچھتے اچھا وہ فلاں تمہاری چیز کیا, وہ بس چلی گئی, وہ اللہ کے رستے میں چلی گئی. کہ دوسرا جانے واہ بھائی کیا کچھ اللہ کے رستے میں کرتے ہیں یہ, یعنی کہ ٹوسٹ کر کے بات کے ادھر ادھر گول کر کے انڈائریکٹلی سنا دیتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رستے میں بڑے کام کیے ہیں. تو نیت تو اندر ہے نا, چھپا کے بھی کرو گے تو نیت خراب ہو سکتی ہے, اور دکھا کے بھی کرو گے تو نیت بہت اچھی ہو سکتی. لیکن ہر کوئی صرف اپنی طرف سے اپنا اینگل دیکھ رہا ہے, دوسرے کا نہیں دیکھ رہا, دوسرے کی نیت آپ کو نہیں سمجھ. اور پھر ہمیشہ دین والوں پہ ایک الزام ہوتا ہے کہ یہ بہت ججمنٹل ہے, جبکہ وہ خود بھی ججمنٹ دے رہے ہوتے ہیں اس وقت جب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ججمنٹل ہے, لیکن اپنی غلطی کسی کو نظر نہیں آتی, ہم اپنے آپ نہیں دیکھتے. وہ ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا ہو ازکا لکم, جب تمہیں کہا جائے چلے جاؤ تو چلے جاؤ, یہی پاکیزہ بات ہے تمہارے لیے, اور اللہ جو تم بھی عمل کرتے ہو اس کو جانتا ہے, خوب جانتا ہے. البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو, جیسے کہ ہاسپٹل ہے, اسکول ہے, اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو. تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو سب کی اللہ کو خبر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کے رکھیں. نظر بہت بڑا فتنہ ہے, زنا تک پہنچتا ہے انسان نظر کے فتنے سے, کہ کوئی چیز دیکھی وہ دل میں کھب گئی, اب اس کو پانے کی تلاش ہے چاہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں, ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ یہی ہے, جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے. اور اے نبی, مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کے رکھیں, صرف مرد ہی نہیں عورتیں بھی حفاظت کریں اپنی نظروں کی. وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو اجازت ہے کہ ہم بازار میں جائیں, مردوں کو اگر پردہ نہیں کرنا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم جس کو مرضی دیکھیں. یعنی اپنے آپ کو تو آپ چھپا لیں اور آدمیوں کو آپ دیکھتے رہیں, یہ کس قسم کا پردہ ہے. کچھ ایسا پردہ بھی کرتے ہیں نا کہ خود کو چھپا لیا اور آدمیوں کو تاٹ تاٹ دیکھتا رہا, تو ایسے برقعے والے کتنے برے لگتے ہیں. تو دونوں طرف کا پردہ ہے. اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں, یعنی عورتیں بھی, اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں, میک اپ نہ دکھائیں, اگر میک اپ کرنا ہے تو پھر چھپائیں. الا ما ظہر منہا, اور یہ جو زینت ہے اس میں صرف میک اپ نہیں آتا, اس میں خوبصورت لباس بھی آتا ہے. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا سورۃ الاعراف میں, خذوا زینتکم عند کل مسجد, ہر مسجد میں زینت اختیار کرو, یعنی لباس پہنو. تو انسان کا جو لباس ہوتا ہے روز مرہ کا, وہ زینت ہوتا ہے, اس لباس کو ڈھانپنا ضروری ہے. لہذا جب ہم خوبصورت کڑھائی والے اور خوبصورت پھولدار دوپٹوں میں باہر نکل جاتے ہیں تو ہم زینت کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. یہ حجاب کے احکام کے خلاف ہے. گھر کا لباس, زینت کا لباس اور باہر جانے کا لباس فرق ہوتا ہے. باہر جاتے وقت گھر کے لباس کو, زینت کے پارٹی ڈریس کو کیا کرنا چاہیے, نمایاں یا چھپانا؟ چھپانا چاہیے. سمپل صاف لاجک ہے. الا ما ظہر منہا، مگر یہ کہ جو خود ظاہر ہو جائے. بعض وقت آپ چادر لے کے بھی چل رہے ہوتے ہیں تو ہوا سے اڑ جاتی ہے، کوئی کپڑا نیچے سے نظر آ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کون سا ڈریس پہنا ہوا ہے، کیا پہنا ہوا ہے، یا ایسی جگہ سے اڑ جاتا ہے کہ جہاں سے آپ کے زیور نظر آنے لگتے ہیں، تو وہ ما ظہر منہا میں آ جاتا ہے. جو آپ نے ظاہر کیا نہیں، خود ہی ہو گیا. آپ نے تو اپنا بندوبست کیا تھا، اچھی طرح کف بھی بند کیے تھے کہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے آدھا بازو نہ دکھے. بعض لوگ بہت حجاب پہنتے ہیں لیکن اتنے کھلے بازو پہنتے ہیں فیشن کے لیے کہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں چوڑیاں بازو کونی تک نظر آ رہی ہوتی ہے، جا کے اسی سے شاپنگ شروع کر دیتے ہیں، آدمیوں کے آگے بازو کر رہے ہوتے ہیں، حیرت ہوتی، منہ ڈھانکا ہوا ہے، اتنا بڑا چوڑا لمبا نقاب اوڑا ہوا ہے اور بازو یہاں تک ننگے ہو رہے ہیں. کہاں ہے عقل آپ کی؟ کیوں نہیں سمجھ آتی؟ شلوار پہنیں گے تو اتنی اونچی کہ دو قدم چلیں گے تو وہ سب پنڈلیاں کھل جائیں گی. اللہ نے ہم سب کو سینس دے رکھی ہے. اپنے آپ کو جب آپ نکلیں باہر تو ذرا سمٹ کے نکلیں، ہوش و حواس سے نکلیں. یہ نہیں کہ آپ سکارف کر رہے ہیں اور آدھی لٹیں باہر آ رہی ہیں، ایک تو ویسے بھی انٹائیڈی لگتا ہے اور ویسے بھی وہ حجاب کے حکم کے خلاف ہو جاتا ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات آپ سمیٹ کے ہر چیز پہ آپ کر کے بھی نکلتے تو ایسی ہوا آتی ہے کہ آپ کے پیچھے کے بال کھل جاتے ہیں یا کچھ اور چیز کھل جاتی ہے. دیٹ از ظاہر منہا ہے، ظاہر کیا نہیں آپ نے، نہ ہی اس نیت سے نکلے تھے کہ آپ لوگوں کو دکھانے جائیں اپنا سب کچھ. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں، یعنی اوپر کا سکارف ہے یا دوپٹہ ہے، خمار کہتے ہیں جس سے سر ڈھانکا جاتا ہے، یعنی ڈھانپنے والی چیز. خمر بھی کس کو کہتے ہیں؟ شراب کو. ایک ہی روٹ ہے خمر اور خمار کا. خمار اوپر سے اوڑھنے والی چیز، اوپر سے چھپاتی ہے، اور خمر اندر سے چھپاتی ہے عقل کو. شراب عقل کو ڈھانپتی ہے اور خمار سر کو ڈھانکتا ہے، دونوں کا تعلق سر سے ہے. تو خمار سر کا کپڑا ہے، سر کا کپڑا ایسا پہنے جو سینے کو ڈھانپے، یعنی سر پہ الگ کیپ پہن لیں اور سینہ کھلا ہوا ہو، گردن بھی کھلی ہے، کان بھی کھلے، یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے. خمار پہنے جو سینے تک آئے. بعض لوگ خمار پہنتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، ایک اس کا پلو دائیں طرف اور ایک بائیں طرف، اور سینہ باقاعدہ کھلا ہوا ہوتا ہے، سر ڈھکا ہوا ہے، بال سمٹے ہوئے ہیں لیکن سینہ کھلا ہے. یہ بھی اس کے خلاف جاری ہے بات، اللہ کے اس حکم کے خلاف. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کیونکہ جیوب جو ہیں عورتوں کے، سینے جو ہیں، وہ خاص بیوٹی ہیں ان کی. اب ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گی، پرسنل نہ لیجیے، یہ میرے احکامات نہیں ہیں، یہ میری طرف سے آپ کو نہیں آ رہے. سورۃ انزلناها ہے، میں نے نہیں نازل کی، اللہ نے نازل کی ہے، پہلے ہی اللہ نے کلیریفیکیشن دے دی. تو میں آپ کے اوپر کوئی کسی پہ بھی خدا نہ خاصا کوئی پرسنل اٹیک نہیں، لیکن جو احکامات ہیں ان کو واضح کرنا فرض بنتا ہے. اور پھر ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر ان مردوں کے سامنے، یعنی زینت کی چیزوں صرف ان کے سامنے، اور ان کے بھی لیولز ہیں. سب سے پہلا درجہ شوہر کا ہے، جس کے لیے عورت ہر طرح کی زینت کر سکتی، دل کھول کے کرے، لیکن عموماً وہاں کوئی زینت نہیں ہوتی یا اس نیت سے نہیں ہوتی. تو شوہر کی نیت سے زینت کرنا یہ ثواب کا باعث ہے، اور خاص طور پر جب باہر اتنے فتنے ہوں تو حجاب والیوں کو گھروں میں حور پریاں بن کے رہنا چاہیے. ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، اور اپنے بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے، سب سے پہلے شوہر، او آبائہن، پھر باپ. باپ کے سامنے اتنی زینت نہیں ہوگی جتنی شوہر کے سامنے ہے، لیکن باپ باپ کی بیٹی ہے، لہذا اگر سر کھل گیا، بال کھل گئے، کانوں کی بالیاں نظر آ رہی ہیں، کپڑے معقول ہونے چاہیے، لیکن سینہ باپ کے سامنے بھی جوان لڑکی کا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، کیونکہ حیا اور ادب کے خلاف ہے. لیکن اگر کسی وقت کہیں دوپٹہ رکھا ہوا تھا اور آپ چلے آ رہے ہیں اور والد آ گئے اور ان کی نظر آپ پہ پڑ گئی، تو وہ کوئی حرام کے درجے میں نہیں آ گیا، وہاں رعایت ہے. او آبائی بولتہن، یا شوہروں کے باپ، سسر. اب اپنے باپ اور شوہر کے باپ میں پھر 19-20 کا فرق آ جاتا ہے، وہ اگزیکٹلی ویسے نہیں ہے جیسے اپنے باپ ہیں، اگرچہ باپ کے درجے میں ہیں. اپنے بیٹے، سگے بیٹے، جو آپ کے بطن سے جنم لیے ہیں، جنہوں نے آپ کا دودھ پیا ہے، ان کا حال فرق ہے. اور شوہروں کے بیٹے، پھر فرق آ گیا نا، پہلا درجہ اپنے بیٹوں کا اور دوسرا درجے میں وہ بھی بیٹے ہیں مگر اس طرح کے نہیں ہیں جتنے جیسے اپنے ہیں، لہذا زیادہ احتیاط ہوگی. بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، یعنی قابل اعتماد عورتیں، جو آپ کے حسن کی ڈسکرپشن کہیں اور جا کے نہیں کریں گی کہ آپ پردہ کر کے بھی ننگے نظر آئیں. اپنے مملوک یعنی غلام، اور وہ زیر دست مرد جو کسی قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، یعنی ایسے سرونٹس وغیرہ جو جیسے خاندانی ملازم ہوتے ہیں، یا وہ آپ کے لیے بری نظر نہیں رکھتے، یا ان کو سوائے اس کے کہ اپنا ایک ٹائم پاس کرنا ہے آپ کے ساتھ لگ کے، وہ آپ کی فیملی کی طرح ہی اس میں شامل ہو گئے، تو ان کا معاملہ فرق ہے. غیر اولی الاربع شرط ہے وہاں بھی کہ ایسے جوان نہ ہوں کہ جن کی اپنی صنفی خواہشات ہوں، یعنی ان کی جو نفسانی خواہشات ہیں وہ ختم ہو چکی ہوں، وہ عورتوں کے طالب نہ ہوں، بری نظر نہ رکھتے ہوں. من الرجال، مردوں میں سے، اب الطفل، یا وہ بچے، الذین لم یظہروا علی عورات النساء، جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے، یعنی بھولے بھالے معصوم بچے، لیکن ٹیلی ویژن نے ان کو بھی بھولا بھالا نہیں رہنے دیا. ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں، یعنی ایسی جوتیاں نہ پہنے، ایسی واک نہ ہو ان کی کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے. یعنی چال میں اگر چلتے وقت اکڑ کے چل رہی ہے، سینہ نمایاں نظر آ رہا ہے، چاہے اوپر اسکارف بھی ڈالا ہوا ہے، اسکارف کے باوجود بھی پھر شیپ بہت ابھر رہی ہے کیونکہ سٹائل ایسا چلنے کا اکڑ کے، تو یہ بھی طریقہ درست نہیں. اور اسی طرح پاؤں مارتے ہوئے کوئی اگر جسم کا پوشیدہ زیور ہے تو اس کی بھی جھنکار آ رہی ہے اور پورے بازار کو متوجہ کر لیا ہے، ہیل کی ٹک ٹک سے ہر طرف ایک ساز بج گیا، تو یہ طریقے درست نہیں. یعنی باوقار، ہمبل، معزز، محترم، بھائفت، باحیا لوگوں کی طرح اپنے آپ کو سمیٹتے بچاتے، ایک قیمتی چیز سمجھتے ہوئے مردوں کے بیچ میں جانا چاہیے. ایک تو یہ ہوتا نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ کہیں جا ہی نہیں سکتے، بس قید میں گھر میں بند، یہ نہیں کہا، بند نہیں کیا، ضرورت کے لیے جانے کی اجازت دی، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ کہ اپنے حیا کی حفاظت کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ عورتوں کو قیمتی سمجھتا ہے، اس لیے ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے، تو اس نے یہ حکم دیا ہے کہ تم ہر ایک کی دلچسپی کا سامان نہ بنو، ایسے سستے نہ بنو کہ ہر ایک تم سے لذت اٹھائے، اپنی ویلیو کو پہچانو. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور توبہ کرو اللہ کی طرف سب مل کر، سب توبہ کرو. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں میں تو بڑا پاک دامن حیا دار اور میں نے تو کبھی کوئی ایسا کام کیا نہیں. انسان ہے، اگر آپ نے کسی پہ بری نظر نہیں ڈالی مگر کپڑے ایسے پہن لیے یا حرکتیں ایسی کی کہ دوسروں کے لیے فتنہ بن گئے، آپ دوسروں کے لیے بلائے جان بن گئے، تو کیا پھر بھی توبہ کی ضرورت نہ ہوگی؟ یعنی یہاں توبہ جمیعاً سب کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ پارٹی اے اینڈ بی دونوں کو توبہ کرنی ہے، ایک وہ جو فتنے کا سبب بنا اور دوسرا وہ جو فتنے میں پڑ گیا. اب ایک کہے کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، بھئی آپ جس طرح آئے سب کے سامنے یہی آپ کی بڑی مصیبت تھی. ایہا المؤمنون، اے مومنوں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. تو قد افلح المؤمنون کی وہ صفات جو وہاں آپ نے پڑھی وہ کنٹینیو کر رہی ہیں کہ کامیابی کی شرائط صرف وہ نہیں ہے، چار پانچ یہ بھی ہیں. ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون، لیکن ہم جب سمجھتے ہیں کہ اچھا چند ان چار چیزوں سے ہی فلاح ہو جائے گی، تو یہ اتنے اپنے آپ کو جنجال میں ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنا اہتمام کرو، ایک لیئر کے اوپر ایک پہن کے پھر باہر نکلو، اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے بڑی بڑی حجتیں پیش کی جاتی ہیں، اور اس پہ بہت کچھ لکھا اور پڑھا اور بولا اور بحث مباحثے ہوئے ہیں. جتنی مرضی حجتیں اور تاویلیں کر لیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے، سورت نازل کی اور فرض کر دی، اور کھلی کھلی باتیں اس میں کر دی، کوئی ڈھانک چھپا کے بھی نہیں کی، صاف صاف کر دی. تاکہ اچھی طرح بات سمجھ آ جائے. پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو وہ اللہ کو یہ جا کے نہیں کہہ سکتا کہ اللہ اس لیے میں نے حجاب نہیں کیا یا صحیح والا حجاب نہیں کیا کیونکہ وہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیا کرنا چاہیے, مجھے کنفیوژن ہی رہی آخر تک. تو بات یہ کہ جب جو سمجھنا چاہتا ہے اور جتنا سمجھ آتا ہے اتنا کر لو. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ. اب وہ جانے گا, وہ کون فیصلہ کرے گا کہ کتنا سمجھ آیا. بندوں کو تم کہہ سکتے تھے مجھے اتنا ہی آیا سمجھ, نہیں, دل آپ کے دل گواہی دیں گے کتنا سمجھ آیا اور کتنا نہیں. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ. زنا کا سدباب کرنے کے لیے ایک اور طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ بن بیاہے ان کے نکاح کر دو, یعنی ان کی شادی کر دو. کیونکہ شادی ایک روک ہے کس کے لیے؟ ایسی برائیوں کے لیے. کیونکہ نکاح جو ہے وہ حصار میں لے آتا ہے انسان کو, پاک دامن کر دیتا ہے. والصالحین من عبادکم وامائکم. اور تمہارے لانڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں نیک ہوں ان کے نکاح کر دو. اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. عام طور پہ لوگ شادی کیوں نہیں کرتے؟ افورڈ نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے کہ جب کوئی بھی کپل شادی کرتا ہے تو اس کے پاس منیمم ہوتا ہے, جو ماں باپ گفٹ دیتے ہیں یا کوئی نئی نئی جاب ہوتی ہے, نہ اپنا گھر ہوتا ہے نہ کچھ, بہت کچھ زندگی کے سامان. لیکن ایک بچہ آتا ہے اللہ اس کا رزق بھی دے دیتا ہے, پھر دوسرا آتا ہے, پھر تیسرا آتا ہے, اور آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی جس سال ہی اس سے لے کے 5 سال بعد دیکھیں تو اس وقت سے زیادہ ہوتی ہے. شادی سے پہلے سے لے کے اب تک زیادہ ہوتا ہے. پھر 10 اگلے 5 سال دیکھیں, اگلے 5 سال دیکھیں, تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غنی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اپ اینڈ ڈاؤن زندگی میں حالات میں ہوتے ہیں, لیکن ایسا نہیں کہ شادی کی وجہ سے کوئی بھوک سے مر گیا ہو. تو فلاں نے شادی کی تھی اس لیے غریب ہو گیا, کیونکہ اس کے بچے ہو گئے شادی کے بعد, تو پہلے جو اس کی تنخواہ تھی وہ اب ان بچوں کے لیے کافی نہیں, لہٰذا یہ سب مر گئے. اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا.